أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري. فكتبت سلام علي أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مرونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله بذله الله إلى الناس. والسلام عليكم.
تمیزی شریف کی ایک روایت اس وقت پیش کی جا رہی ہے. اس روایت کی دو تین دن سے تلاش کر رہا تھا، اپنے دو جو ہمارے ہاں اہل علم دوست ہیں ان کو بھی لگایا، لیکن یہ روایت بہت ہی تلاش کے بعد مل نہیں رہی تھی. ابھی جو میں حضرت کی بات نوٹ کیا کرتا ہوں تو ڈیرا غازی خان میں ایک مضمون بیان ہوا تھا حضرت کا سفر میں، ڈیرا غازی خان، اس کے بیان میں ایک القطع کے حضرت نے یہی حدیث بیان کی تھی، اور میں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ یہ حدیث کہاں ملے گی، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مشکا شریف باب الظلم میں ملے گی. بس آپ بتائیے، باب الظلم میں ملے گی. اللہ اکبر. اب کیا اس کے مضمون کا باب الظلم سے کوئی وہ نہیں ہے؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر یہ، اس لیے علوم کا تعلق واقعی اہل اللہ کی صحبت اور استاد کی برکت کو بڑا دخل ہے. حضرت کی محنت سے وہ حوالہ ملی ہے، ورنہ شاید اس کا ملنا بہت ہی مشکل تھا. اللہ ماشاء اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ذلیل القدر صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے. جب وہی نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، کتابت وحی کا کام آپ کے ذمہ تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مناقب میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد، اور یہ رشتہ دار بھی تھے، حفیظات بھائی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز عصر کے بعد نفل پڑھنا، اب تنفل بعد صلاۃ الصلاۃ جو یہ پورا، یہ حدیث جو ہے کہ نماز عصر کے بعد نفل جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب بڑا اخلاص ہے، بڑے اخلاص سے رو رہے ہیں. بھائی رو اخلاص سے رونا بھی قبول نہیں ہے اگر سنت کے مطابق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب بڑے اخلاص سے رو رہے ہیں، اتنی محبت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور چراغ کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. ارے بھائی دیکھو کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ میں معانقے کے لیے فرمایا کہ معانقہ کرنا یہی نہیں، یہی بیٹھے ہیں داہنے بائیں، اور جب سلام پھیرا اور خطبہ ہوا اب معانقہ ہو رہا ہے عیدگاہ میں، تھکے تین دفعے ادھر ادھر، بعض پشاور میں تو ایسا زور سے دباتے ہیں، ایک شخص نے ایک شخص کو دبایا زور سے اور جب چھوڑا تو اس کی روح نکل گئی، اتنا زور سے دبایا، تسلی وغیرہ سب اس کے جتنا زور سے دبائے اتنا بڑھیا معانقہ ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ بدعت ہے. مولانا ابراہم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ کیا میں ضلع ہردوئی میں عیدگاہ عید کی نماز پڑھاتا ہوں، کیا میں بھی اس کو بیان کر دوں اسی طرح سے؟ تو میں وہاں مت بیان کروں کیونکہ ابھی وہاں فیلڈ ہموار نہیں ہے، وہاں فتنہ پیدا ہو جائے گا، یہ لوگ باپ دادا تم معانقہ کرتے آئے نئی رسم بیان کر رہے ہیں. بدعت کی مثال ایسی ہے جیسے ہماری یہ سڑک ہے، اب اس پر کوئی بجری ریتی غلطی سے ڈال دے اور ایک فٹ اس پر مٹی جم جائے بارش کی وجہ سے، تو ہر شخص کہے گا سڑک ہم نے باپ دادا سے ہی دیکھی، اور 100-200 برس مان لیجیے اس پر گزر بھی جائے، دو تین پشت ہیں بیٹا اور باپا اور دادا. تو پھر اگر کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی کہ اس مٹی کے نیچے ایک فٹ کھودنے کے بعد اس کے نیچے سیمنٹڈ سڑک، شاندار سڑک موجود ہے، یہ غلطی سے کچھ اس پر ایک فٹ مٹی جم گئی ہے، لہذا وہ گینٹی لے کر کھدائی شروع کر دے، تب تمام محلہ شور مچائے گا. ارے بھائی کیا کر رہے ہو، باپ دادا کے زمانے سے جو سڑک چلی آ رہی تھی تم اس کی کیا گڑبڑ کر رہے ہو؟
یہ بالکل وہابی معلوم ہوتا ہے، وہابی معلوم. لیکن جب وہ ایک فٹ کی سڑک کھود کر کے اور سیمنٹر سڑک، شاندار سڑک دکھا دے گا، تب کہیں گے جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچا دیا. یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ نبی کی سنت سے ملاتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کو چلانا چاہتے ہیں اور حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں. تو کون سا یہ کیا جرم ہے؟ اس وقت سارا محلہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے. بالکل یہی مثال ہے کہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دین میں نئی بات نکالتا ہے وہ بدعت ہے، مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور قیامت کے دن جب لوگ حوض کوثر پر جائیں گے جنہوں نے دین میں بہت نئی نئی باتیں نکال رکھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں جو صحابہ نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، تمام زندگی میں اس کا ثبوت نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے نئی نئی باتیں نکالی. کیا ہے منشا اس کا؟ اچھا تھا، محبت ہی سے کیا، محبت ہی سے کیا. لیکن محبت ہی سے ایک شخص نے ایک کام کیا تھا، وہ کام سن لیجیے. ایک شخص کا خادم تھا اور مخدوم صاحب کو مکھیاں لگ رہی تھیں، دو تین دفعہ یہاں کا مکھی کہاں باندھتی، پھر ایک بڑا سا پتھر محبت کا غلبہ ہوا، ان مچھروں کو ختم کرو، پنکھے سے ہوا سے نہیں جا رہی، لہٰذا ایک بڑا پتھر مارا، اس کی ناکی چپٹی ہو گئی. اس نے کہا آپ مکھیوں سے کہا آپ بیٹھو، میں نے ناکی ختم کر دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو اس نے مخدوم نے مالک نے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا حضور میں نے محبت سے کیا، میرا منشا آپ پر ظلم نہیں تھا، واللہ باللہ تلّہ تلّہ. تین قسمیں اس نے اٹھائی، اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تین دفعہ قسم کھاتا ہوں، میں نے بڑی اچھی نیت سے آپ کو مکھیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ پتھر مارا. تو اس نے کہا دیکھو غلط محبت ہرگز مفید نہیں ہوتی، محبت کا اصول ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہوا یہ چیز ہوتی کہ انسان سمجھ عصر کی نماز کے بعد نہایت اخلاص کے ساتھ دروازے بند کر کے بیوی بچوں سے بھی کہتا ہے ہٹ جاؤ، آج میں اللہ سے خوب رہوں گا، خوب نفلیں پڑھوں گا. اب نفل پر نفل پڑھ رہا عصر کی نماز کے بعد، آپ بتائیے یہ نماز اس کی ہوگی؟ بتاؤ بھائی کیوں؟ بخاری شریف کے اندر یہی راوی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی راوی ہے. اس لیے کہ مناقب میں محدثین لکھتے ہیں ابن حضرت خلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث کا راوی سوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نہیں. امت کو یہ مسئلہ کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، یہ مسئلہ کا احسان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ روایت ملی. اب بتائیے کتنا اخلاص ہے، بالکل اللہ کے لیے، بلکہ بیوی بچوں کو بھی نہیں دکھا رہا ہے، ایک دم کمرہ بند ہے، بالکل اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے. کیا اس اخلاص کے ساتھ اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ مخالفت سنت کی وجہ سے، چونکہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے لہذا قبول نہیں ہوگی. لہذا عمل کتنا ہی اچھا آپ کو نظر آئے، پہلے معلوم کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے یا نہیں، آپ کا طریقہ ہے یا نہیں. صحابہ نے اپنے زمانے میں، چونکہ صحابہ کے لیے بھی آپ نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت خلفائے راشدین، اے لوگوں میری سنت پر چلنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا. لہذا بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال حکومت، 10.5 سال حکومت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان حضرات کے زمانے میں، چاروں خلفاء کے زمانے میں، دیکھو بھائی کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ آج ہر چیز کو دین بنا دیتے ہیں. تبلا سرنگی سکھ والی کو میں کہتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار شرطوں سے اس کا جواز ہے، جس کو علامہ شامی ابن عابدین نے فقہ شامی بھی لکھا کہ اللہ کی محبت میں اشعار کا سننا چار شرطوں سے جائز ہے، چار شروط اربع. نمبر ایک، مسن سنانے والا، مسن یعنی سنانے والا، امرد نہ ہو، عورت نہ ہو، لڑکا جس کے دعوے موچ نہ ہو وہ نہ ہو اور عورت نہ ہو. اچھا سننے والے کیسے ہوں؟ سامعون کیسے ہوں؟ سننے والے جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو، ان کے دل میں ذرا بھی شہوت اور نفسانی محبتیں نہ ہوں، بالکل اللہ کا ہو چکا ہو دل. نمبر تین، مسموع جو مضمون ہو اس کے اندر خلاف شرع نہ باشد، مسمع زن و قودک نہ باشد، مسمع سنانے والا زن و قودک نہ باشد، عورت اور بچے نہ ہوں، مسموع خلاف شرع نہ باشد، آلے سما. اچھا اور آلے سما کیسا ہو؟ اس میں آلے سما لہو لہیب نہ باشد، یعنی سرنگی تبلا. ایک شاعر سے میں نے کہا یہ بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، بلکہ کسی صحابی کے گھر میں تبلا بجتا تھا؟ یہ سرنگی، یہ قوالیاں. اصل میں باپ دادا تھے ولی اللہ، جب بیٹے صاحب میں ولایت نہیں ملی تو سوچا اب اس طرح سے بجا بجا کے جمع کرو، نفسانی مزہ کرو، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں تھی. ان کے خاندان میں اونچے کوئی ولی اللہ گزر جاتے ہیں متبع شریعت، بعد میں بیٹے صاحب دیکھتے ہیں کہ میرے اندر تو وہ خوبیاں ہیں نہیں، روزہ نماز تہجد تو ہے نہیں، لہذا اب یہ قوالی والے کرو، ذرا سا بریانی پکواؤ، بکرے ذبح ہوں. تو شاید بریانی کی لالچ میں اور اس کے قوالی کی لالچ میں، تبلے سرنگی کی لالچ میں آ جائیں. اور ظلم یہ کہ میں الہ آباد سے جا رہا تھا ایک مرتبہ، تو ایک ریل کی ڈبے میں ایک شخص نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو دیکھو ہمارے یہاں وہ ہوگی، بڑے اچھے اچھے قوال آئے ہیں اور وہاں کل آ جانا سننے کے لیے، قوالی سننے کے لیے. تو اس نے کہا کہ کیا فائدہ ملے گا؟ اس نے کہا یار ایک مولویوں کا راستہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکات بھی دو اور حج بھی کرو، یہ ملاؤں کا راستہ ہے. ہمارے یہاں تو جب تبلہ بجانے والا ہے یوں کرتا ہے نا، آخر میں یوں کرتا ہے تو وہ بالکل اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اتنا شارٹ کٹ راستہ کہاں پاؤ گے؟ نماز روزے کی جھنجھٹوں سے چھٹی بتائیے. مجھے اتنا اس کے اوپر دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دیکھو اس نے ہاتھ سے یوں کر کے بتایا کہ آخر میں آخری شیر مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں آخر میں یوں مار دیتا ہے، روح روح جاتی ہے، نماز تک پہنچ جاتی ہے. اب مولویوں کے راستے میں 40 سال کی نماز پڑھو تو اللہ تک پہنچنا مشکل ہے. میں نے کہا کہ دیکھو انا للہ وانا الیہ راجعون، تو افسوس کے ساتھ آج. اچھا پھر غضب بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی، مخلوق نہ پردہ ہے نہ کچھ، پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور سجدے بھی ہو رہے ہیں. جب حال آ گیا تو سجدے میں پڑیں گے. پیر صاحب کو ہمت مزا نہیں کہ اس کو ہٹا دیں، اپنی اس میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے. استغفر اللہ العظیم کل ذنبی. اللہ پاک نے اس شیطانی کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، تمام حدیثوں میں موجود کہ میں گانا بازا مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. جس چیز کو آپ مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور حدیث میں ہی جب آپ کوئی گانا بجانا کرتا تھا تو آپ انگلی دے لیا کرتے اور پوچھتے تھے صحابہ سے آواز ختم ہوئی یا نہیں. جس چیز کو مٹانے کے لیے آپ پیدا ہوئے، آج امت اسی کو زندہ کر رہی ہے، اس کو عبادت کا ذریعہ سمجھ رہی ہے، کمال یہ. جس چیز کو آپ نے حرام فرمایا مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، آج بیوقوف نادان لوگ اس کو کہتے ہیں قرب الہی کا ذریعہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بات یہی تھی کہ بالکل یہ مثال مولانا شاہ رحمۃ صاحب میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر سڑک پر مٹی 1 فٹ کی 2 فٹ کی جمع ہو جائے، کچے کچے مکانات گر جائیں اور 2-3 پشت گزر جائے تو سب یہی کہیں گے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ سڑک چل رہی ہے. اب اگر کوئی اس کا عقل مند انسان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں تو تاریخ اس نے کتاب میں پڑھی کہ وہ 200 برس پہلے ایک صاحب تھے، انہوں نے اس روڈ کو سیمنٹڈ بنوایا تھا، بس اس نے کھدائی شروع کر دی. اب جب تاکہ اصلی سڑک سامنے آ جائے بس لڑائی شروع ہو گئی، کیا آپ میرے باپ دادا کے زمانے کی سڑک کو خراب کر رہے ہیں؟ ایسے ہی معاملہ تھی کہ باپ دادا ہیں کہ جب میں پڑھ کر کے گیا تو میرے خاندان والوں نے بھی کہا کہ بھائی تم کیا یہ پڑھ کے آئے ہو، ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیے. لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھایا، کتابیں سنائیں، پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نقش قدم کو دکھایا، تب آنکھیں کھلی. آج وہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر دے، ہم تو چمگاد الفکر اندھیروں میں پڑے گی. سنت کی روشنی، سنت کا پلاؤ، سنت کی بریانی، سبحان اللہ کیا کہنا. اور کہاں انسان کا، یعنی رامپور میں ایک شخص میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیٹھ ہوئی، اور ایسا یہ مرید ہوا جس کا نام دھومی خان تھا. تو حضرت کی یہ ساتھ پڑھا ہوا تھا، جب حضرت رامپور میں پڑھتے تھے تو ساتھ پڑھتا تھا، اور کشتی بھی ہوتی تھی دونوں میں. اس زمانے میں تو حضرت خلیفہ بھی نہیں ہوئے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، اور کشتی کے زمانے میں حضرت نے اس کو زنجیر باہر سے بند کر دیا کچھ ایسی مذاق میں، وہ قصہ ہی اس کو یاد تھا. اس نے کہا کہ صاحب میرا آپ کا کتنی بے تکلفی تھی، ہیں کہ آپ نے ہم کو پھر بند کر دیا تھا، پھر دروازہ میں نے کسی طرح سے کسی نے کھولا بچے نے تو میں نے آپ کو دوڑایا، اور غرض کی ہماری آپ کی خوب کشتی بھی ہوتی تھی، لیکن آج میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی بزرگی، آپ کے اللہ والے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقام پر پہنچایا، دوست دوست کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ میں یہ پڑھتا ہوں دعائے گنج العرش اور درود تاج اور درود لکھی اور عہد نامہ یہ پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ انسان پوچھتا ہے۔ اب ہم لوگ ڈرے کہ اب وہ عہد نامہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو قبر میں رکھ دو تو مردہ سیدھے بخش دیا جاتا ہے، کسی نماز کی ضرورت نہیں۔ سوچو اس کو کہ قبر میں رکھنا، علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ شریف لکھ کر کے بھی کوئی ایسا کاغذ جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو قبر میں رکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ سنی، وجہ یہ کہ مردہ 3 دن کے بعد سردیوں میں اور 24 گھنٹے کے بعد گرمیوں میں اس کی لاش پھٹے گی، کیڑے گل بھی جائیں گے، بدبو پیدا ہوگی، تو اللہ رسول کے نام کی بیعت بھی ہوگی۔ لہذا کفن پر بھی لکھنا جائز نہیں، سوائے ایسی انگلی سے لکھتے، اگر لکھنا ہے انگلی سے لکھ سکتا ہے، لیکن روشنائی سے نہیں لکھ سکتا۔ کیوں؟ روشنائی تو رہے گی محفوظ، حضور کا نام رہے گا۔ اب بتاؤ کیا اس کا عاشق بنتے ہیں؟ یہ عاشق بنتے کہ حضور مردے کی لاش پھٹی، اچھا کلمے والی چادر ڈالتے ہیں مردے پر، کچھ حصہ تو سرحانے ہوتا ہے، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا لا الہ الا محمد رسول اللہ اس کے مردے کے پیر کے نیچے دبا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام۔ میں نے یہاں ایک اسی کراچی کے شہر میں ایک جگہ مجھے کہا جنازے کی نماز پڑھا دوں، میں نے کہا جب تک یہ چادر نہیں ہٹاؤ گے مجھ سے برداشت نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور کلمہ مردے کے پیر کے نیچے دیکھوں۔ یہ کس نے جاری کیا؟ اسے صحابہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ اس کو علماء لکھتے ہیں بالکل جائز نہیں، بے ادبی ہے، سادی چادر ڈالو۔ تو الحمد للہ چونکہ جاننے والے تھے، سادی چادر لا کر ڈالی، اتنے میں ایک مردہ اور آ گیا، اس کا بھی نماز پڑھنا پڑا، میں نے ہول سیل ریٹ سے پڑھایا، اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ کر دیا، لیکن اس کے اوپر بھی وہی چادر۔ تو ان لوگوں نے کو سمجھایا، ماشاءاللہ انہوں نے بھی چادر ہٹا دی۔ بھائی سمجھانے سے، یہ قاعدے سے بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ امت مان لیتے ہیں، اللہ ایک بہت ہی پرانا گھسا پٹا ہو، ایسی پتلون جو گیریج میں ہو بالکل ہی ٹکٹ ہو چکی ہو، اس کو پاس کرنا مشکل ہوتا ہے نا، گیریج والے لڑکوں کی پتلون کیسی ہوتی ہے، اس کو کوئی صاف کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ بات پر بات عرض کر دی، تو میرے شیخ نے فرمایا، ہم بھی تھے مولانا شاہ رواق صاحب بھی تھے، ہم لوگ ڈر گئے کہ ابھی اگر حضرت کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو ابھی یہ کہے گا میں ایسے وہابی کے ہاتھ پر غلطی سے بیٹھ ہو گیا، میرا بیٹھ واپس کرو۔ جیسے ایک قاضی نے نکاح پڑھایا اور اس نے وہ فیس نہیں دی، کس نے؟ جس کا شادی ہوئی تھی، تب وہ بہت ہی غصہ ہوا، تو اس نے کہا اپنا نکاح اچھیڑ لو، میں نے فیس اٹھایا، ادھر کمی نکاح بھی اٹھیڑ سکتا ہے تو ہو گیا، جیسے رضائی کے دھاگا مانتا اڈھیڑ لو، اس نے کہا میں فیس نہیں دوں گا، اپنا نکاح جو پایا اس کو اڈھیڑ لو۔ تو بھائی لیکن واہ، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیا سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کے مضامین ابھی خود سوچیے، گنج العرش، گنج فارسی ہے، عرش عربی ہے، گنج کیسا ہے فارسی لفظ ہے اور عرش عربی ہے، یہ نام بتاتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن خوانی، قصہ خوانی اور مرثیہ خوانی اور کیا اسے خانی، فاتحہ خوانی، یہ خانی جہاں لگ جاتا ہے خانی دن، مطلب کیا ہے؟ آج کل خدا حافظ چلا ہوا ہے، جب خدا آ گیا تو فارسی لفظ ہے، یہ کیسے سنت ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں خدا حافظ تھا، لیکن آج السلام علیکم کہہ کے جانے کے بجائے جو نبی نے ہمیں سنت کا اصلی گھی دیا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، آج اس اصلی گھی کو چھوڑ کر ڈالٹا کھا رہے ہیں، خدا حافظ خدا حافظ، بس ختم۔ حضور کی سنت دفن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ عاشق رسولت کے صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو دفن کیا جا رہا ہے، اور خدا حافظ خدا حافظ، بچے ابو بچہ جا رہا ہے بچے کو گود میں لیے ہیں، اماں صاحبہ بیگم صاحبہ بچے گود میں لے کر، جب ابو سے کہو خدا حافظ، ابو نے کہا خدا حافظ، سلام کھائے۔ تو صاحب یہ بتاؤ کتنا بڑا فتنہ ہے اس میں، یہ خمینی کا فتنہ ہے، یہ روافظ نے سوچا کہ اس طرح سے شروع کرو تاکہ سنت ختم ہو جائے، بس کیونکہ یہ خدا کا لفظ ایرانی لفظ ہے، فارسی لفظ، ان چیزوں کا خیال ہم کو نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اللہ والا بتا دیتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ بھی دیا اصل فتح والے، یہ خدا حافظ کہنا درست نہیں ہے، ایک سنت دفن ہو رہی ہے، یہ کہو السلام علیکم، اس میں خود سلامتی ہے کہ سلامتی ہو تم پر، نبی کا سکھایا ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ۔ تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ایسا جواب دیا حکیمانہ، اگر حضرت فرماتے یہ سب کچھ نہیں ٹھیک نہیں تو کہتا یہ دشمن رسول، یہ بدعتی، یہ وہابی، یہ پکا، کیونکہ سنت کے راستے بتانے والوں کو اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانچوں وقت درود شریف ہے، دیکھو صلاۃ السلام ہے یا نہیں، یہ مشکات کے اندر آج یہ مشکات آپ کے سامنے، اس کے اندر سے میں نے یہ سنت لکھوائی، پانچوں وقت داخل ہوتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں ابھی کون، اور ہمارا نام کیا ممکن ہے صاحب صلاۃ السلام پڑھتے ہی نہیں، ارے ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ شاید تم بھی نہ پڑھتے، شاید لگا دیا. تو حضرت کا جواب سنو، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو، دیکھو اگر ہم یہ سیکھ لو بڑی اہم بات ہے، ورنہ ایسے موقع پر جب مولانا عبد الرحمٰن صاحب نے فرمایا کہ حضرت کیا میں بھی ہردوئی میں اس کو بدعت قرار دوں، فرمایا نہیں ابھی آپ کے شہر کی فیلڈ صحیح نہیں، آپ کی اتنی عزت نہیں جو اللہ نے مجھے تھانہ بول دی، آپ اس کو کہیے کہ سنت سے ثابت نہیں لفظ بدعت پر استعمال کرنا، ورنہ پرانے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اتنا نرم انداز کیا کرو کہ یہ کام وانقا عیدگاہ میں سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں سب نہیں ہوتا. میں میرے یہاں بھی دوست احباب آتے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، دیکھو بٹ صاحب ہمارے پڑوسی بتا دیا کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، ہم کو وہی کافی ہے جو ہمارے نبی نے دیا، بیٹھے پاس ہی ہیں وانقا تو چلے کوئی کہیں سے آئے، اگر یہ روزانہ کیوں نہیں کرتے ہو، ہاں خوشی میں اتنے کلمات کہہ سکتے ہو، عید المبارک علیکم، آپ پر عید مبارک ہے، اللہ آپ کا روزہ قبول کر لے، کوئی اور کلمہ بدل بدل کے ایک جملے ہی کو متعین کرنا بھی اس کو خواہ نے منع کیا. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک شام میں عید المبارک علیہ کروا دے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے، بھائی مبارک ہو رمضان خیریت سے گزر جائے، خرابی ہو گئی، کچھ نہ الفاظ بولو تو خوشی کے الفاظ کہہ دو، بارک اللہ مبارک ہو بھائی آپ کو روزہ اور تراوی، اور روزہ ہی نہیں رکھا تو کس چیز کی مبارکبادی دے گی. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا مولانا عبدالرحمٰن صاحب سے دیکھو لفظ بدعت کہو گے، ابھی تم بچے ہو نوجوان ہو، ابھی ابھی دیوبند سے نکلے ہو تو لوگ کہیں گے نیا دین لے کر آ گیا، ابھی یوں کہو سنت سے ثابت نہیں. اب حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا، اتنا حکیمانہ جواب تھا، ہم سب کریں گے آج ابھی یہ دوڑے گا بھائی، تو ساتھی یہ بچپن کا ایسے کوئی تکلق بھی نہیں ہے، بار میں کیا جانتا تھا کہ تم کہتے ہیں ایسے ویسے ہو بھاوڑے ہیں. اور حضرت کا جواب سنو، ابھی ایسس کر جائیں گے آپ لوگ. حضرت نے فرمایا کہ کیوں یا دھومے خان، تم تو میرے پرانے دوست ہو، یہ بتاؤ کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کوئی چیز امت کو عطا فرمائیں اور ایک چیز علماء امت کے عطا کریں تو علماء کی دی ہوئی جو غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلاموں کی چیز افضل ہوتی ہے، خود آتا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو دیا ہوئی، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا فرمایا اس عطا اور وہ دی ہوئی چیز تو بہت ہی افضل ہوگی. تو فرمایا یہ عہد نامہ، یہ گنج لش، یہ علماء نے بنایا، اور التحیات کے بعد جو درود شریف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، خود بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا، آپ کا بنایا ہوا درود ہے یہ تحیات کے بعد. تو تم کتنی دیر پڑھا کرتے ہو سب جو کتابیں، ان کا نام لیا تم نے؟ اس نے کہا میں 25 منٹ تک پڑھتا ہوں سر، اور میں 25 منٹ تک تم تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لو، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا درود ہے. بس جناب بالکل وہ خوش ہو گئے. میں نے حضرت نے مولانا عبد الرحمٰن صاحب ہم لوگوں جب الگ ہوئے، دیکھیے اس کا کہتے ہیں حکمت، اسی لیے لوگ پستول مارتے ہیں، دین سکھانے کے لیے بہت حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، بڑی حکمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرتے ہیں. اللہم فقہنی فی الدین وحببنی الی الناس، اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اب سنو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہو کتب الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا. کون خط لکھنے والا ہے بتاؤ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں. کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ماں کو، صحابہ کی ماں، ہم سب کی ماں رضی اللہ عنہ، کہ اکتبی الیہ کتاباً، مجھے کوئی خط لکھو، تو سینی اس میں کوئی نصیحت لکھ دو، تو سینی اس کے اندر کوئی نصیحت لکھ دو. ولا تکثری، اکثر اکثروں کا یہ ہے ولا تکثری، اور زیادہ کثیر نہ ہو، لمبا چوڑا یعنی مضمون نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ لا تکثر، علام المن ہو اکثر من نہیں ہو، لا تکثر، لا تکثر، لا تکثر، لا تکثر، لا تکثر، واحد مانس حاضر، سمجھ گئے جناب؟ واحد مانس حاضر، لا تکثر. اے عائشہ، اے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں مضمون لمبا چوڑا نہ ہو، مختصر سی نصیحت لکھ دیجیے. بس فکتبت آپ کا خط حضرت عائشہ صدیقہ نے خط لکھا. اب سنیے خط کا عنوان کیسے ہے, سلامن علیک سلامن علیک اما بعد. یہ اما بعد کب سے چلا ہے معلوم ہے؟ بتایا تھا کبھی کیا ہے؟ انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اما بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے اس نبی کی سنت چلی آ رہی ہے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ کہہ لکھتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ امیر المومنین ہیں, یہ خلیفہ ہیں جی بادشاہ اس وقت میں, یہ کیا شان تھی حضرات, کیسا خط لکھیں سبحان اللہ. ایک بادشاہ کو خط لکھنا ہے, لیکن اللہ کا جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا. بادشاہ لکھا کہ میں نے سنا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, من التمس رضی اللہ, جو اللہ کو خوشی اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتا ہے, بسخط الناس لوگوں کو ناراض کر کے. کیا مطلب کہ اگر داڑھی رکھتے ہیں بیوی ناراض, دفتر والے ناراض, معاشرہ ناراض, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے, مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے. دو چیزیں, ایک چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں اور مخلوق ناراض ہو رہی ہے سنت پر چلنے سے. ایسے وقت پر فرماتی ہیں کہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص اللہ کی خوشی کو تلاش کرتا ہے بے سخط الناس لوگوں کو ناراض کر کے, کیا مطلب کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. شادی بیاہ سنت کے مطابق کرو, لڑکی والے کہتے ہیں نہیں گانا بازا ہوگا, لڑکی کا ناچ بھی ہوگا, گانا بازا ریکارڈنگ بھی ہوگی, تو پھر ایسے وقت پر کیا ہوگا. اور کہتے ہیں وہ ایک انجینئر نے کہا کہ میری لڑکی, میری شادی ایک لندن والی لندن ریٹینڈ سے بھی, لندن ریٹینڈ ڈگری لائی تھی وہاں سے, تو اس نے کہا کہ ابا ایک دفعہ جس سے میری رشتہ کر رہے ہو اس کو دکھا دو. وہ بیچارہ تمجیبی نے ماتا انجینئر تھا اتنی بڑی گاڑی, اس نے دیکھا کھڑکی سے جھانک کر کے, ابا یہ کیا کر رہے ہو, مولانا سے میری شادی کر رہے ہو, یہ تو مجھے سنیما نہیں دکھائے گا, یہ تو مجھے فسٹن اسٹیٹ نہیں گھمائے گا, کلفٹن نہیں دکھائے گا, یہ تو بند کر کے رکھے گا مجھے, ہم نہیں ایسے ایسے شادی کریں گے. یہ بےچارے میرے پاس آئے روتے بھی کہ صاحب کیا بتاؤں, شادی لگی تھی اور میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا, تنابیں اکھڑ گئیں, خیمے اجڑ گئے, رشتہ ہی ختم ہو گیا. تو میں نے کہا گھبراؤ مت, جس اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے برحق ہے, ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق, اس کی سنت برحق, انشاءاللہ آپ کا کام بنے گا. چھ مہینے کے بعد مجھے گاروں ملا, ہم لوگ گئے دریا کی سیر کرنے اور کچھ بنگلہ دیش کے دوست بھی تھے, وہ جال وال لے کر کے ندی میں مچھلیاں مارتے تھے, دریا کنارے رہتے تھے, خیمہ کچھ نہیں, سردیوں کا زمانہ دھوپ میں اس طرح سے ہلکی ہلکی موسم, تو وہاں وہ ملا, اس کا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام کیا ہوا, کہنے کہ جناب میری شادی ہو گئی. میں نے کہا اچھا, کہنے ارے حافظ قرآن لڑکی سے ہو گئی. میں نے کہا مبارک ہو, دیکھو سنت کا انعام ملا کہ نہیں ملا, اب لڑکی حافظ قرآن. من تو لکھا یہ خط, من التمس رضا اللہ, جس نے اللہ کی خوشی کو تلاش کیا, بے سخط الناس اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی کہ مخلوق ناراض ہو جائے. آپ سوچو کہ مخلوق ووٹ مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا فرمان جاری ہو, عقل کا تقاضا ہے کہ کس پر عمل کیا جائے. کفا اللہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کفا اللہ معونت الناس, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. معونت الناس یعنی معونت شر رہی, مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. مخلوق ناراض ہو جائے, اب میٹنگ کریں گے, ان کو ستاؤ, ان کا پانی بند کرو, حقہ بند کرو, ان کو حقہ بھی نہ پینے دو, حقہ پانی بند کر دیتے ہیں نا ناراض ہو کے خاندان والے. لہذا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہی ہیں ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. کفا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے ہر کام میں. کبھی وہ محتاج ہوگا برادری خاندان میں, ان شاء اللہ تعالیٰ برادری کو اللہ محتاج کریں گے, وہ آئیں گے, آپ دعا کر دیجیے, تعویذ دے دیجیے, آپ بڑے پکے دیندار معلوم ہوتے ہیں, آپ نے ہم لوگوں کی ناراضگی کا پرواہ نہیں کیا, اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ رہے, لہذا اب ہم آپ کے قدموں میں آ گئے. وہ من التمس رضا الناس, اور جس نے آدمیوں کو خوش کر دیا, لوگوں کو خوش کر دیا, بسخط اللہ, اور اللہ کو ناراض کر دیا. دیکھو الفاظ کیا خط ہے, ذرا دیکھو تو خط, امیر المومنین کو خط لکھا جا رہا خلیفہ وقت کو, اور لکھنے والی کون اور جن کو لکھا جا رہا وہ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ رہی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کہ جس نے اللہ تعالیٰ لوگوں کی خوشی کو اختیار کیا تھا اور لوگ اور اللہ کو ناراض کر دیا. وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا, یعنی طرح کا نصرہ ودفع کیا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس سے کھینچ لیں گے, اللہ مدد نہیں کرے گا, یعنی طرح کا اللہ نصر ہو اللہ اپنی نصرت کو چھوڑ دے گا, اس کی مدد نہیں کرتے اللہ کو, کہتے جاؤ جن پر مرے تھے انہیں وہی تمہارے تمہارے میں کر رہا ہو اور وہ بھی کام نہ آئیں گے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے میری نماز جنازہ پڑھائے خیروں میں ان کا بھی یہی حال ہوگا, ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے خیروں میں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, وہ جن پر مر رہے ہیں وہ لوگ بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس پر خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستا بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا, جس سے اللہ کی نظر پھر جائے دوستو ساری دنیا میں اس کی پٹائی ہوئی, بیوی بچے نافرمان ہر طرف سے اس کو مصیبت ہی مصیبت آئی, بس اس کے بعد ہونا والسلام علیکم اور والسلام علیکم. فل اول ملا بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا سلام جو تھا فل اول منزلت السلام الملاقات وسانی فی مرتبۃ المواضعہ یعنی رخصتی کرنا, او کانہا قالت السلام علیکم اول واقعہ او فی دنیا والآخرہ وفی تکرار السلام اشارت خفیت الی تاکید طلب السلامتی وہ ترک ماری ودی الملامت, اور اللہ علیہ خاری فرماتے ہیں سلام کو دو دفعہ تکرار فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس میں اشارہ کر دیا مخفی اشارہ ہے کہ طلب سلامت ہے سلامتی کا راستہ اختیار کرو اور اس راستے کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہو جائے, وہ ملامت کا راستہ ہے سلامت کا راستہ نہیں. کیا ملا موت سے کی کیا جواب ہے سبحان اللہ. دیکھو بھائی اب حدیث کے الفاظ ایک دفعہ ایک سانس میں سن لو جلدی سے, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخة الناس كفاه الله مؤونة الناس, جس شخص نے اللہ کی خوشی کو تلاش کیا لوگوں کو ناراض کر کے اللہ اس کے لیے کافی, اللہ اس کے لیے کافی تمام لوگوں کے شر سے اللہ حفاظت کریں اس کی. ومن التمس رضا الناس اور جس نے انسانوں کی خوشی کو تو اختیار کیا بسخة الله اللہ کو ناراض کر کے, وکلہ اللہ الناس تو انہیں لوگوں کے حوالے خدا کر دے گا اور اپنی مدد ہٹا لے گا. والسلام علیکم. بس یہ خط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا جا حضرات کو سنایا, کیونکہ یہ حدیث بڑی مشکل سے ملی اس لیے بھائی مشکل سے جب چیز ملتی ہے تو قدر ہوتی ہے. حضرت سلطان ابراہیم ندھم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں سلطنت بلب چھوڑا تھا تو ایک مولوی صاحب گئے کہنے لگے حضرت جی حضرت کی دعا کر دو ذرا میں مالدار ہو جاؤں, تو فرمایا تو کیا فرمایا فرمایا کہ میں نے یہ فقیری سلطنت دے کر لی ہے تجھ کو سستی ملی ہوئی اس لیے تو مالداری چاہتا, ارے اتنا مانگو جس سے پیٹ کی روٹی تن کا کپڑا چل جائے ضرورت رفع ہو جائے اور راحت کے ساتھ کام گزر جائے. یہ کیا ہے جتنی زیادہ مال آئے گا نیند حرام ہوگی. ابھی 2 کروڑ روپیہ مل جائے کسی کو ٹھیک میں ذرا دکھا دے مجھے سو کر کے میں بیٹھا رہوں گا رام گڑھ اس کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اب 2 کروڑ تو چھوڑو 1 کروڑ روپیہ اگر مل جائے اور رات بھر اگر وہ سوئے تو میں دیکھ لکھتا ہوں کیسے سوتا ہے, رات بھر سوچے گا 10 لاکھ کی فلاں بلڈنگ خریدیں گے گلشن اقبال نمبر 5 میں اور 7 نمبر میں ایک بلڈنگ اور خریدیں گے اور اس کے بعد صبح ہی صبح وکیل کے پاس جائیں گے کس کہ اس کا بینامہ کیسے ہوگا اور فلاں فیکٹری خرید لو, رات بھر اسکیم بناتا رہے. بھائی ہمارا تو یہی ہے اگر زیادہ رقم دولت آ جاتی ہے تو نیند بھی آرام ہو جاتی ہے کہاں اس کو خرچ کرتے, کسی کا ہاضمہ بہت ہو تو بھائی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میں تو پریشانی دیکھتا ہوں. بقول خواجہ صاحب کے کسان دنیا کا نقشہ کھینچ دیا, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و سغا پایا, کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسما پایا, بس ایک مجلوب کو اس غم کدے میں شادما پایا, اور غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے, سوا اللہ کے دیوانوں کے کسی کو چین سے ہم نے نہیں پایا اور آپ بھی تلاش کر کے دیکھ لیجیے. لہذا میں کمانے کو منع نہیں کرتا اتنا کماؤ اتنا کماؤ کہ جس سے آرام سے گزر ہو جائے، لیکن زیادہ بینک بیلنس کی فکر مت کرو. حکیم الامت فرماتے ہیں اتنا فکر کرنا روزی کے لیے کہ جس سے کسی بزرگ کے پاس آنا جانا دین سیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، کہ حضرت بڑا بزی ہوں موقع ہی نہیں ملتا. ایسا کمانا جائز نہیں، اگرچہ حلال ہو کے خاص ہو، کیونکہ آخرت خراب ہو جائے گی. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دیجیے کہ ساری مخلوق اگر ہم سے ناراض ہو جائے لیکن ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ آپ سے اس نعمت کی بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے دل میں ایسی محبت ایسا یقین اپنے ذات تک پر ہم سب کو نصیب فرمائیے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہم ناراض ہونے دیں لیکن آپ کو ہم ناراض نہ کریں. اپنی ناراضگی کی عظمت ہمارے دل میں اتار دیجیے اور اپنی خوشی کی عظمت ہمارے دل میں اتار دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے جو حدیث سنائی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس حبيب الله في سقط الناس شفعه الله العلم بالإيمان ومن التمس رضا الناس في سقط الله وصله الله إلى الناس.
سفارش حدیث کو سنا چکا ہوں. بعض احباب ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں آتے، وہ شام کو آتے ہیں. لہذا اس کو تکرار کر رہا ہوں دوبارہ، اس میں فائدہ ہے صبح کے سننے والوں کو اذا تقررا اور اچھا یاد ہو جائے گا، اور جو بیچارے نئے ہیں شام کو آتے ہیں صبح نہیں آتے ان کو ان کے اس میں اضافہ ہو جائے گا. فرمایا سرور عالم سے یہ اصل میں ایک مضمون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب گرامی ہے جس کو انہوں نے امیر المومنین خلیفہ وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، اور ان کی درخواست پر یہ خط جو تھا ان کی درخواست پر کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. لہذا اس درخواست پر اور نصیحت بھی مقید تھی، نصیحت مقید یہ تھی کہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں، مختصر سی نصیحت تھی، ناقص فری، اس میں مضمون کثیر نہ ہو. اب آپ نے فوراً نصیحت لکھ دیا. اصل میں نصیحت اس کو کی جاتی ہے اس کے اندر جیسا مرض ہوتا ہے ویسے ہی نصیحت کی جاتی ہے، یا جس کو جیسی ضرورت ہو. اب امیر المومنین اور خلیفہ وقت کو معاملہ پڑتا ہے، بعض وقت میں عوام کی کا زور دباؤ پڑ جاتا ہے. ایسے وقت میں جیسے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر دباؤ ڈالا گیا تھا، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ ایک فاسق قصبہ دیوبند میں رہتا ہے، ایک فاسق زمیندار ہے، بڑی بڑی موش رکھتا ہے، اور وہ قصبہ دیوبند میں رہتا ہے. اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر مجھ کو مجلس شورا میں ممبر نہ بنایا گیا تو میں مدرسے کی نیز ٹینٹ بجا دوں گا. دیکھا شیطان بھی عجیب ہوتا ہے، اس کی کھوپڑی پر شیطان سوار تھا اور کندھے پر بیٹھ کر ایڑیاں لگا رہا تھا. حدیث میں ہے جب کوئی گانا گاتا ہے علامہ علیشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر ایک شیطان بیٹھ جاتا ہے نا، اور پھر اپنی ایڑی ایسے ایسے رگڑتا رہتا ہے، اس کو دوش دلاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں گانے والے کیسا کوٹ کوٹ کر کے گاتے ہیں. وہ گانے والے کی جو کدائی ہوتی ہے وہ اصل میں اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ شیطان کی ایڑی رگڑنے سے اس میں ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اسٹیم، شیطان بھی خوب مست ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس زمیندار کے اوپر شیطان بیٹھ گیا، اور یہاں تک کہ لوگ ڈر گئے کہ شاید دیوبند کا مدرسہ ٹوٹ جائے گا. یہ بڑا شرعی ہے، طاقت بھی اس کو ہے. لہٰذا سب نے مل کر، یہاں تک کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ حضرت آپ اس پر دستخط کر دیجیے، اس کو ممبر بنائیے دفع شر کے لیے، تاکہ شر ختم ہو جائے. تو حضرت نے بغیر دستخط کیے جواب خط واپس فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں اس کو ممبر بنا لیتا ہوں تو مدرسے دیوبند کی
حفاظت اور سلامتی کا خیال ہے آپ لوگوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقینی ہے کہ فاسق کو ممبر بنانا جائز نہیں ہے مجلس شورا میں. لہذا میں اللہ کو میں مدرسہ کو مقصود نہیں سمجھتا، مدرسے کو میں مقصود نہیں سمجھتا، اللہ کی رضا مقصود ہے، مدرسہ مقصود نہیں ہے. لہذا میں ہرگز دستخط نہیں کروں گا اور اللہ کو راضی رکھوں گا. اب اگر وہ اہل شر اپنے شر سے دیوبند کو ختم کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے گردن پر ہوگا، قیامت کے دن وہ جواب دے گا ہمیں مدرسہ نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے. ایسے وقتوں میں یہ حدیث کام دیتی ہے جو میں نے آپ حضرات کو سنایا، اور یہ خط ہے مکتوب گرامی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنام حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بڑا زبردست ہدایت کی روشنی بھیجتی. ہاں ورنہ آدمی سوچتا ہے جائز ناجائز مت دیکھو، مدرسہ چلانا ہے، جائز ناجائز دیکھو تو مدرسہ ہی ٹوٹ جائے گا، جس طرح سے ملے قربانی ایک خال لے لے، چاہے وہ رشوت کا بکرا ہو، حرام کا ہو، چوری کا ہو، اسمگلر کا ہو، یہ سب جائز ناجائز دیکھو گے تو پھر مدرسے کے طلبہ بھوکو مر جائیں گے، مدرسہ ہی ٹوٹ جائے گا. ایسی بات سوچنا یہ دلیل ہے کہ اس شخص کے قلب پر اللہ تعالیٰ کا فیضان محبت اور اللہ سے تعلق نہیں ہے. افسوس کی بات ہے ایسی بات پر. مدرسہ آن لوگ کبھی ہو سکتا ہے کہ چند مال کم ہو جائے تو مدرسے کو کم کر دو، مدرسے کو کم کر دو، طلبہ کو کم داخلہ دو، جتنی گنجائش ہو اتنا داخلہ دو، اگلے سال کو معذرت کر دو کہ بھائی ہمارا نہیں ہے گنجائش اس کا، لیکن یہ نہیں کہ وہ ناجائز آمدنی کا چندہ فوراً لے لو. ایک واقعہ یاد آیا، یونائٹڈ بینک کا پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ میرے ناظم آباد میرے دروازے پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرا 1000 روپیہ چندہ آپ نے واپس کرا دیا. 1000 اس نے چندہ دیا تھا، میں نے ڈانٹا اس کو، اور وہ تھے موسیٰ کالونی کا مدرسہ اور وہ بنگلہ دیش کا تھا میرا دوست مولانا عبدالخالق نام اس کا، اس نے جا کر لے لیا. بعد میں مجھے بتایا، میں نے کہا فوراً واپس کرو، وہ گیا واپس کر دیا. تو اس نے کہا یہ کون ہے جو واپس کرا رہا میرا چندہ، میں اس کو دیکھنے جاؤں گا، کیونکہ یہاں تو قطار لائن لگی ہوئی ہے مولویوں کی، رسید بک بغل میں دبایا، وہ چمڑے کا بیگ چھوٹا تھا اور سب قطار دیکھو لگی ہوئی، کیسا ملتا ہے جو میرا 1000 روپیہ واپس کرتا. وہ آیا پھر اتنی صبح 8-9 بجے صحیح، تو اس نے کہا صاحب میں صرف دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ آج تک میرے پاس کوئی ایسا مجھے ملا نہیں ملا جو چندہ واپس بھی کرنا جانتا ہو. میں نے کہا کیا بات ہے، ارے بھائی دیکھو نا بینک کی ملازمت، بینک کا پیسہ سودی کاروبار کرتے، ایسی رقم میرے بچے طلبہ کھا کر کیا ان کو نور پیدا ہوگا دل میں یا ظلمت پیدا ہوگی. تو ہنستا ہوا واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بزرگوں کی دعاؤں کا سبقہ ہے کہ میری پوری ادارے میں کسی کی ناجائز آمدنی نہیں ہوئی. بکسہ میں نے اسی لیے ہٹا دیا، ہمارے دوستوں نے کہا کہ بکسہ رکھو، بکسے میں اگر کوئی پولیس والا رشوت کا پیسہ ڈال دے، بینک والا ڈال دے، اور کوئی ناجائز آمدنی والا، ہمیں کیا معلوم، اس لیے بکسہ ہے ہی نہیں. پھر بکسہ رکھنا ایک بھیک مانگنے کا پیالہ ہے، سوال ہے اس کے اندر کیا ضرورت ہے. جتنا کام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، بزرگوں اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سب کام چل رہا ہے. تو ایسے وقت میں یہ حدیث ہر موقع پر جملہ مولوی، جملہ محتمیم، جملہ مسلمان کو اس کا بہت اہم ہے. ہر مسلمان جب شادی بیاہ ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، تب برادری آ جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے اپنے برادری کا کیسے ہوتا ہے. اب جب کوئی اس کو سنت کا راستہ بتاتا ہے تو برادری والے کہتے ہیں ارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو گے یا خاندان اور رسم برادری کی ادا کرو گے، حقہ پانی بند کر دوں گا، بہت ملا مت بنو، اگر تم نے سنت کے مطابق عقیقہ کیا یا شادی بیاہ تو سارا برادری ناراض ہو جائے گا اور حقہ پانی بند کر دوں گا. اب وہ اس حدیث کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی سب کے حقہ پانی جو ہے ایک لات مارے گا سب کے حقہ پر اور حق پر قائم رہے گا، حقہ پر تو لات مارے گا اور حق پر قائم رہے گا انشاءاللہ. دیکھو کیسا پیارا خط ہے سبحان اللہ، اور الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، امانت تو سر العالم صلی اللہ علیہ وسلم. من التمس رضا اللہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، بسخط الناس لوگوں کو ناراض کرتے، اس میں اپنا نفس بھی ہے. اگر اپنا نفس ناراض ہے کس بات سے؟ گناہ نہ کرنے سے، تو اللہ کو راضی کر لو. کفا اللہ مولۃ الناس، تو نفس کی دنیا بھر کے ساری برادری، سارے انسان کے شر اور ان کے فتنوں سے حفاظت کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی. کفا اللہ مولۃ الناس، اے مؤنت شرہم. محدثین نے اس کی شرح میں کیا لکھا، یعنی یہ ہوتا ہے منصوب بنزل خافض، منصوب بنزل خافض عربی کا قاعدہ ہے، لہذا یہاں من پوشیدہ ہے، یعنی من شر مؤنت الناس، لوگوں کے شر گوش اور شر وغیرہ سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ومن التمس رضا الناس، اور جو تلاش کرے گا مخلوق کی خوشی کو، آدمی کو خوش کرے گا، برادری کو خوش کرے گا، خاندان کو خوش کرے گا، محلے والوں کو خوش کرے گا، اپنے کلاس فیلوں کو خوش کرے گا، کالج اسکول والوں کو خوش کرے گا، دفتر والوں کو خوش کرے گا، کہ بھائی داڑھی رکھنے سے لونڈے کالج کے ہم کو چڑھائیں گے، یہ وہ، تو گیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، مخلوق کو خوش کر دیا. بے سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں مخلوق اور لوگوں کے خوشی کو خرید لیا. من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اس کا کیا عذاب ہے؟ مخلوق کو خوش کرا، رضا خالق چھوڑ کر رضا خلق میں لگ گیا، رضا خالق کو چھوڑ کر ترک رضا خالق بے مقابلت رضا خلق، تو اس کو کیا عذاب ہوگا؟ وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیں گے. محدثین فرماتے ہیں یعنی یترک اللہ نصرہ، اللہ اپنی نصرت و مدد کو ہٹا دے گا اس سے، اللہ کی مدد سے، اللہ اپنی مدد سے اس کو محروم کر دے گا. اب سوچ لو مخلوق کیا کام کرتی، مخلوق ہمیشہ بے وفا ہے. جب تک آپ کی سراہی میں پانی ہے، مخلوق آپ کی سراہی سے لگی ہوئی ہے، اور جب پانی نہ رہے گا تو جتنے جہاں پیالے ہیں سب بھاگ جائیں گے. یہ پیالے اور چمچے ہیں، یہ سب ایک دو دن ہو جائیں، سراہی تم سبق خالی جدا پیمانہ نہیں گردد، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ نہیں گردد. جب تنگ دستی آ جائے گی، پیسہ نہیں رہے گا، یہ سب سلام کرنے والے انڈا چائے والے ایک دو تین. جیسے سراہی چون شبق خالی، جب سراہی خالی ہو جاتی جدا پیمانہ نہیں گردد، تو گلاس اور پیالے بھی بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. لہٰذا مخلوق کا کیا ہے میرے ساتھ، مخلوق پر مت معاملہ رکھ، اللہ کا مخلوق کچھ نہیں، بالکل ہیچ در ہیچ. اور شروع میں بھی آپ نے لکھا تھا کہ سلام علیک، آخر میں بھی والسلام علیکم، جس کے اندر مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر تکرار السلام اشارت خفیت الى تاکید طلب السلامتی و ترک ما یؤدی الى الملامہ، یعنی سلامت کا راستہ اختیار کرو اور ملامت کے راستے سے بچو. ایک تو یہ حدیث آپ حضرات کو سنانی تھی، صبح سنا چکا ہوں، اس وقت اس کا تکرار کیا ہے. دوسری حدیث مجھے ایک اور سنانی تھی،
وکل بے یمین اور داہنے ہاتھ سکھاؤ، وکل مما یلی اور سامنے سکھاؤ.
حدیث کی شرح میں گھماتے ہیں کہ کھانے کے وقت میں ہر طرف سے کھانا، ایک تو کھجور وغیرہ کھانا ہے، چلو ٹھیک ہے ادھر سے چاول کھا لیں، لیکن دال بھات مچھلی بھات گوشت چاول یہ کھانے ہیں جو لوگ یوں ہاتھ میں آ کے بولتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ گھماتے ہیں کہ ہر جانب سے کھانا خلاف نامناسب بات ہے، تہذیب کے خلاف ہے، غیر مہذب انسان بننا جائے گا، اس کی تربیت نہیں ہے، غیر مہذب. نمبر دو، دلیل ہے اس کے حرص، یہ حدیث ہی ہے، جلدی جلدی سب کو کھا لیا قبضہ کر رہا ہے، جیسے کھیت جیسے سلاخ لیتے ہیں تو جلدی جلدی تختی لگا دیتے ہیں، اس لیے اپنی تختی لگانی ہے. یہ بنوایا غموم کے ان اللہ حل سے صاحب، یعنی یہ خبر دیتی ہے یہ حرکت کہ یہ لالچی آدمی ہے. ممیون مانی کیا خبر دینے والی چیز ہے، امبا امیوں کا استعمال بھلا حرف شاید نہیں ہے. اچھا کہتے خالی حرف کی دلالت نہیں ہے، بلکہ ایک شہادت اور بھی گواہی مزید ان لوگوں کیا کیا ہے؟ وہ ہوا اصل حیوانات، یہ جانوروں کا کھانا ہے. دیکھو بھائی اس نے بیل پانا ہے، گورو گورو پاتے والے بنگلہ دیش میں اور ہندوستان کے اتہاس میں اس کو گورو کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو جانور کہتے ہیں بیل وغیرہ. تو جب بیل کو کھانا دیا جاتا ہے، یہ بھی زمیندار ایک بیٹھا ہوا ہے آزم بچپن، بیل پالا ہوا ہے نا اور ہل بھی جوتا ہوا ہے، زمیندار پہلے بڑے دفاع کر سوتے تھے، نہ پالے نہیں ہوتے تھے، اس کا آسر ابھی تک ہے جب مجھے ماشاء اللہ ہاتھ میں کھوپتا تھا ماشاء اللہ. تو بیلوں کو جب دیا جاتا ہے کھانا تو کیسے دیا جاتا ہے؟ بھوسا ڈالنا، ہری ڈالنا، اور پھر آرتی کی کرتا ہے کسان، ایسا کرتا ہے بات. تو جانوروں کو اس طرح کھلایا جاتا ہے. ملا علی بھائی رحمت اللہ علیہ وہاں پہ سے عظیم فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اصل الحیوانات، جانوروں کا تک کھانا ہے وہ اصل الحیوانات. تو بھائی انسان اللہ نے بنایا تو جانوروں کی طرح کیوں کھاتے ہیں؟ اب کہیں صاحب سالن چاول کیسے ملا ہے؟ اپنے سامنے سے ملا، کل ذمہ یہی ہے. آپ ایک انچ کے اندر اندر کتنا بڑا رقمہ بنانا ہے، تو مچھلی سالن ایک طرف رکھو، چاول ایک طرف، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھاؤ، تھوڑا تھوڑا تو آگے سامنے چاول لے لیا، تو آپ کا سالن مچھلی لگا رہا اور اس کو کھا لیا، پھر اس تھوڑا تھوڑا آؤ ملا، ایسی آگے بڑھتے جاؤ، آگے قدم بڑھائے گا اور لقمے سے لقمہ کھائے گا، تیس پچیس کھائے گا نہیں، آدر خاص اوپر رہے گا، آگے قدم بڑھائے گا تیس پچیس کھائے گا، یہاں تیس پچیس نہیں، لقمے سے لقمہ اڑائے گا اور آگے قدم بڑھائے گا. لیکن کس طرح سے پانی دینا کو ہندوستان میں پانی دینا کہتے ہیں، جانا کس طرح سے کھانے کو کرنا، اس میں آواز بھی کاٹنی ہے، ایسے ایسے کرنی ہے، آواز بھی کرنی ہے جس سے مدد پوچھنے لگتی ہے مانوتا ہے کہ یعنی میں سے مشکل بناتے ہیں باتوں کو یوں کر نہیں کرتے، اس لیے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، دماغ میں کانوں سے سنی ہوئی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کوئی مقروضہ بیان کر رہا ہوں، میں سفر میں رہتا ہوں، سیاح آدمی تمام دنیا کی کلچر اور تہذیب سے واپس ہوتا ہے، میں بنگلہ دیش بھی اللہ مجھے بھیجتا ہے، ہندوستان بھی بھیجتا ہے، کہاں کہاں بھی سفر ہوتے رہتے ہیں، جب پاکستان میں بھی دیہاتوں دیہاتوں پہاڑوں پہاڑوں کا سفر ہوتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے ایسے ایسے کرنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے مطلب ہوئی پھر جاتا بھاگ جاؤ یہاں سے بتاتا ہے بدل، لیکن اس کو اتنا مزہ آتا ہے جب وہ آواز سنتا ہے کہ تو کہتا ہے اٹھ پوجا نہیں آئے نہیں آواز ہے، تو یہ مچھلی بھاگ کی آواز مجھے کہاں سے آ رہی ہے، دوست کی آواز آ رہی ہے، اور مچھلی بھاگ کی طرح نہیں دال بھات ہو سبزی بھات ہو، اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ نہ سمجھے نہیں کہ دیکھو سب ہر بات میں مچھلی کو بدنام کیا جا رہا، مچھلی انٹرنیشنل میں ہے وہ اسے بات کی نہیں کھا لی، بین الاقوامی محبوبی تو اس کو حاصل کریں. لہٰذا حکومت ملا علی خالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات مان لو، بس یہ علاقائی ذرا سے پاک ہیں، مکہ شریف میں لیتے ہوئے جنت الوالا کی خبر ہے، ہرات کے رہنے والے تھے ملا علی خالی، ہرات کے رہنے والے افغانستان کے آگے ہے ادھر ہرات کابل، یہ علاقے جو ہے ہرات وہ ہے افغانستان جو ہے، میں بھی ہرات کہاں لیتا ہوں افغانستان میں. ہاں اچھا آگے سنیے، وہ موجب لکرا یہ اگلے ماں باپ اندر تو عام، اور اگر اس نے کچھ چھوڑ دیا تو پہ گھر جا نہیں کھایا تھا، تو جتنا کھانا ہوا ہے کوئی کھا سکتا ہے؟ یہ سبب ہوگا کہ اب یہ کھانا دو پر نہیں کھا سکتا، لہذا اس میں کھانا بھی ضائع ہو سکتا ہے. یوں کرنے سے اب تو بچ گیا نہیں کھایا گیا، اب دوسرا کھا سکتا ہے، اس کا ایسے بھی کیا ہوا وہ چور اسرا، اور فرماتے ہیں یہ معاشرت کے خلاف ہے، یعنی بری معاشرت ہے، برا جینا ہے، ایسا جینا ایسا کھانا پینا یہ کیا ہے؟ سو معاشرہ سوئے اسرا، اور آگے وطر کو مبت سے نا سا یہی یہ تنسی تو یہی جزا لینا، اور محبت کو ترک کرنا ہے وہ ترک کو مبت گتی ناساہی وطر کو مبتی، اور محبت کو ترک کرنا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، کیوں؟ یہ تنقید کر رہی بگا لکھا، یہ تنقید کر رہی بگا لکھا، کیونکہ دوسرا ساتھی جو ہے اس سے اب اس کی محبت کم ہو جائے گی، اب اس کے ساتھ وہ نہیں کھا سکتا، سفر نہیں کر سکتا، میرا جو راستے بھر کچھ کرے گا اور میرا مدلی اور کڑے کر کے مجھے مشکل بنا دے گا. زیادہ بلا بیماری بھی مارتے ہیں، ایسے آدمی سے محبت نہیں کر سکتا، یہ تنقید کر رہی بگا لکھا، کیونکہ اس کی طبیعت میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اچھا اور اس میں دو قسم کی آواز نکالتے ہیں نا، ایک تو اس کے وقت پھر منہ میں جب رکھتے ہیں تو منہ میں ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے
اس طرح سے، یہ آواز بھی نہایت مویش ہے، سخت نفرت تو طے ہو جاتی ہے اس کا، اس طرح سے کھاؤ کہ منہ سے آواز نہ نکلے، چپ کی آواز بالکل نہ نکالے، اور خصوصاً بعض علاقوں میں میرا سفر ہوا جہاں دہی میں چمچے پیش نہیں کیے جاتے پلیٹ میں دے دیتے ہیں سجا، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ سے کھاتے ہیں سوپ کی کبارا اس سے کہتے ہیں اس میں اس کے بغیر تو مزہ نہیں آتا دہی کھانے کو، لیکن مجھے سلہٹ میں ایک دوست مل گیا وہ بہت ہی علی گڑھ کا پڑھا لکھا یو پی کی تہذیب سے واقف ہے، وہ مل گیا مجھے، اور جناب وہ بہت رئیس آدمی، چائے کا باغ بھی ہے ان کا اور زمین بھی دی ہے انہوں نے مدرسے کی کافی، اس کے ہاتھ دعوت ہوئی تو میں نے کہا بھائی دیکھو دہی لو لانا تو چمچے لانا چھوٹے چھوٹے، اچھا ایک جگہ سے چمچہ منگایا تو اتنی بڑی ہو اتنا بڑا لیا، اتنا اس میں وہ کھانا نکالنے والا، چاقو منگایا تو اتنا بڑا چھوڑا لیا، میں نے کہا بھائی یہاں چھوٹا چاقو نہیں ہوتا، کہ بھائی ہم دیہاتی لوگ ہیں، چمچہ منگایا تو بجائے چمچے اتنا بڑا ہوا ہے کھانا نکالنے والا، تو اس نے کہا کہ صاحب دیکھیے میں ہم لوگ جب دہی کھاتے ہیں تو چمچہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس میں شروع کی جو آواز آتی چمچے میں وہ آواز نہیں ملتی، پھر ہم اسکوزا نہیں آئے تھے آواز دوست سے محروم رہے، اس کے بعد اس نے قصہ سنایا کہ ایک انگریز مہمان ہوا، کیونکہ چائے خریدنے کے لیے پہلے زمانے میں انگریز آتے تھے، چائے کے باغ میں وہ ایک انگریز آیا تو انگریز سے ہم نے دعوت کی، اس سے میں نے انگریزی میں کہا، بڑے انگریزی تو علی گڑھ کی پڑی، اس نے کہا کہ میں نے انگریزی میں اس سے کہا کہ میں آج آپ کو ایک میوزک سناؤں گا، گانا، میوزک ماننے والے گانا، اور وہ ایسا ہوگا جو آپ نے زندگی بھر نہیں سنا ہوگا، لندن میں فیل اس کے مقابلے میں، وہ انگریز بڑا شوق آیا، اب جناب انہوں نے باغ کھانے کے دہی رکھ لیا پلیٹوں میں اور چمچے دیجیے، تو اب انگلی سے جب کھایا جائے گا اور دہی ہوتی ہے پتلی تو بغیر سرخ کی ہوئی ہو تو گر جائے گی، کیونکہ کچھ تو ہاتھ منہ تک جاتا ہے پھر منہ سے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، جب دس آدمی کھا رہے تھے اور دس آواز نکلی سرخ کی، تب اس نے کہا انگریز سے، انگریز نے یہ ہے ہمارا میوزک، پھر وہ اتنا پیسہ اور ہنسا، لیکن میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ یہ طریقہ ایک ہی ہے، اللہ نے کہا اتنا پیسہ دیا ہے چھوٹے چمچے بھی خریدو، منہ میں آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں پہلے زمانے سے سکھائی جاتی تھی کہ منہ سے آواز، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، والدہ کہتی تھی دیکھو منہ سے آواز نہ آئے خبردار، ایسے چپ کی آواز کھانے میں نہ آئے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، جس سے کہ آدمی پھر ایسے آدمی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں جاتا ہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی میں پہلے سکھا دوں کھانا، اس طرح سے اگر کھانا ہو تو میں ان کے ساتھ کھاؤں گا، ورنہ میں دوسرے میں تربیت دیتا ہوں پھر ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، تو ایک لوگ مجھے تربیت دینے میں لگ جاتے ہیں، مشق کراتا ہوں تب کھانا کھاتا ہوں، ورنہ کہہ دیتا ہوں میں کمزور ہوں، اپنے ذوق کا اظہار کر دیتا ہوں، یہ تمہارا یہ جو ہے یہ اس طرح سے کام کر دو، مجھے دیکھ کر کے خیر معلوم ہوتی، اس طرح سے چلانے سے اور اس میں انگلی سے آواز بھی آتی ہے جب یوں کرتے ہیں، یعنی لب و نثر اور قبض و بسط ہوتا ہے انگلیوں میں، انگلیوں میں لب و نثر بھی ہوتا ہے اور قبض و بسط بھی ہوتا ہے، تو ایک آواز نکلتی ہے، اس سے طبیعت پر گرانی سی ہوتی ہے، یہ لوگوں ملا لکھاری فرما رہے ہیں، اگر ملا لکھاری کی بات تو مان لو فرماتے ہیں یہ تنظیم تب یہی ندا لکھا، اس سے طبیعت کو ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اب ایک حدیث اور سن لیجیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غلام خریدا، یہ تین حدیث سنانے کا ارادہ تھا آج، اور تینوں بہت ضروری ہیں معاشرے کے لیے، اصلاح معاشرہ، رہن سہن کے لیے، پہلا تو وہی کہ آپ اپنی سنت نبی کی نالی بنے، ہر دن مخلوق سے نہ ڈریں، کوئی ناراض ہو ہونے دو، جو مخلوق سے ڈرے گا دین کا کام بھی نہیں کر سکتا، سمجھے گا، اپنے اللہ کو راضی رکھو، اوپر دیکھو نیچے دیکھو مت، کوئی کیا بکتا ہے، کہنے دو جو کہتا ہے، اپنا کام کیے جاؤ، ماں آدمی سناتے ہیں چودہویں رات کو چاند آسمان پر چلتا ہے، نیچے زمین پر کتے زیادہ گھومتے ہیں، یا تم لہذا تم چاند کی طرح رفتار چلتے رہو، نیچے والوں کو مت کتوں کو مت دیکھو گے کیسا گھوم رہے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر قائم ہو، اور نمبر دو کیا سنایا گیا کہ کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کہو کل مما یری، اور لکھا ہے اللہ علیہ وسلم کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس کی سنیت پر اجماع ہے، اجماع امت ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح سے کھانا مکروہ ہے، کراہت ہے، بسم اللہ بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ اس کے بسم اللہ بھی پڑھے اور کل مما یعنی ذکر وکل ملنا یعنی بسم اللہ پر تو کھانا اپنے سامنے سے کھانا، یہ فرماتے ہیں اس پر ہیں، اس پر جمہور کا ہے ثم الجمہور على سنیت الاکل مما یلی منفردا کھانا اولا، چاہے تنہا کھا رہا ہو یا دوستوں کے ساتھ کھا رہا ہو، سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ ثم الجمہور على سنیت الاکل مما یلی ہے منفردا کھانا اولا، چاہے تنہا کھائے تو بھی اسی طرح سے کھائے اور اگر کچھ لوگ ساتھ کھا رہے تو یہ ہر حالت میں اس پر اجماع ہے اور جمہور امت کا اجماع ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے کہ جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ یا اللہ من يسألك خير المولد وخير المخرج، مخرج بسم اللہ ولدنا، بسم اللہ خرجنا، على الله ربنا توكلنا، یا کچھ پڑھنے کم سے کم بسم اللہ ہی کہہ لیں تو دیکھیے فرماتے ہیں شیطان یہ کہتا ہے کہ اور کھانے کو اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو فقال شیطان، شیطان کہتا ہے ارے شیطانو، ارے میری لشکرو فوجیو سنو، لا مبی ترکم فی ھذا الدار، اس گھر میں تمہارے رہنے کی اجازت نہیں، یہاں تو اللہ کا نام لیا جا رہا، ولا عشا، اور یہاں کھانا بھی نہیں ملے گا، بسم اللہ پڑھ لیا کچھ نہیں ملے گا، اور جس گھر میں فلم یذکر اللہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا، جلدی سے گھر میں گھس گیا، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لشکر والے سے کہ یہاں رہنے کی بھی جگہ تو مل گئی اور دیکھو شاید کھانا بھی مل جائے. قال الشیطان ادرکتم المبیتا، تم نے تو ٹھہرنے کی جگہ لے لی، واذا لم یذکر اللہ، اگر یہ کھانا کے وقت میں اللہ کا نام بھول گیا تب تو پھر کیا ملے گا، کہے گا ادرکتم المبیتا والعشاء، تمہیں رات کا کھانا عشائیہ بھی مل جائے گا اور رات میں وہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی مل جائے گی. اب ایک حدیث جو میں سنانا چاہتا تھا وہ آخر میں سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام خریدا. اس حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادا ان یشتری غلام فالقی بین یدیہ تمرا، آپ نے غلام خریدا اور اس کے سامنے بہت سا تمرن کثیرا، محدثین فرماتے ہیں تمرن کثیرا، بہت زیادہ کھجور رکھ دیا اس غلام کے سامنے، غور سے سنو بہت ہے مسئلہ ہی، اس غلام کے سامنے بہت زیادہ رکھ دیا، کثیرہ کی قید محدثین نے کیوں لگائی؟ اگلی عبارت بتاتی ہے، محدثین کی نظر پوری حدیث پر کیا، سارا ذخیرہ حدیث پر ہوتی ہے. فرمایا اکل الغلام فاکثر، غلام نے کھایا اور خوب کھایا، تو جب خوب کب کھائے گا، جب زیادہ ہوگی، اس لیے نیچے قید لگا دی. پال کا میں نے دی تمرن کثیرا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھجور اس کے سامنے رکھ دیا. فاضل الغلام، غلام نے کھایا لیکن زیادہ کھا گیا، فاکثر خوب زیادہ کثیر کھا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کثرت الاکل شوم وامر بردہ، آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ کھانا یہ منحوسیت کی علامت ہے، لہذا غلام کو واپس کر دیا، نہیں خریدوں گا. ہمارا آپ نے حکم جاری فرما دیا بے رد دے دی اس کو واپس کر، یہ تو یہ زیادہ کھانا جو ہے سال مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے اور کافر کے ہاتھ میں کھاتا ہے، سات ہاتھ میں کھاتا ہے، زیادہ کھانا جو ہے اچھی بات نہیں. بسم اللہ پڑھ کر کھائے انشاءاللہ، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر کھائے تو کھانے میں تھوڑی سی کھانے سے پیٹ بھر جائے گا. اور میں نے ایک دوستوں میں جو میرے یہاں مہمان ہوتے ہیں بے تکلف، تکلف والے نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں خان پان کے اصول میں سے ہے کہ کھانے کے وقت میں تین گلاس پانی پیو، زیادہ نہیں، کام جلدی بن جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ بس بہرحال زیادہ کھانا جو ہے اس کو یہ اچھا نہیں ہے. بزرگوں نے اس کو پسندیدہ بھی نہیں کرنا اور یہ حدیث بھی نہیں. لیکن اب ہر شخص کا زیادہ کھانا الگ الگ ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص کی خوراک ہے, محمد علی قلعے کی خوراک کتنی ہوگی اندازہ؟ 25 روپی. چلو 20 ہی روپی رکھ لیں, چلو اور کم کر لو 15 ہی روپی رکھ لیں. تو وہ اگر 10 کھاتا ہے تو وہ کثیر نہیں ہے. لیکن جس کی خوراک 3 روٹی ہے, کھاتا ہے 3.5, یہاں تک کہ میدے کی دیوار میں ٹکریں مارتا ہے, تو سمجھ لو پھر یہ زیادہ کثیر خوراک کثیر اگلا ہے. جتنی خوراک ہو اس سے تھوڑا سا کم کھانا, یہ کثرت میں داخل ہے. لیکن خوراک تو ہے 3 روٹی, وہ کھاتا ہے 3.5 ہونے چار. بلکہ دیکھتا ہے جس دن بریانی, اس دن اتنا کھاتا ہے کہ برف برف مطالعہ بھی نہیں کرتا, چورن مانگتا ہے, چورن پتا ہے, چورن لو. سامنے بائیں کروٹ دے رہا ہے, دانت بھر ہوا کھل رہی, پریشان ہے, کھٹی بکار آ رہی ہے. ایسا کھانا تو بالکل ہی جائز ہی نہیں. بس چلو بھائی,
بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی دو روایت اس وقت پیش کی جا رہی ہیں. ان کے حالات میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر, تم کوئی عہدہ قبول نہ کرنا, آپ کسی منصب قضا, خلافت, گورنری, کسی قسم کا عہدہ قبول نہ کرنا. لہذا اس حکم کے تحت ہمیشہ تنہائی میں رہتے تھے, مدینہ شریف سے دور کسی چھوٹی سی جنگل میں اپنا گزر کرتے تھے. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ جب تمہارا انتقال ہوگا اس وقت تمہارے پاس کوئی نہ ہوگا, لیکن نماز جنازہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس صحابہ کی جماعت بھیج دیں گے جو تمہارا کفن دفن نماز جنازہ پڑھ دیں گے, اطمینان رکھ دیں. جب دیکھا انہوں نے کہ میرا زمانہ انتقال قریب آ گیا اور بس اب موت آنے والی ہے, تو فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے بکرا دے ہے ہمارا پلا ہوا, اس کو ذبح کر لو, کیونکہ صحابہ جو آئیں گے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہم کو بشارت دی ہے وہ بشارت صحیح ہے, یقیناً کوئی جماعت آئے گی جو ہمیں کفن دفن کرے گی, نماز جنازہ پڑھائے گی, لہذا اس کے لیے فوراً انتظام کر دو, گوشت چڑھا دو. کوئی آدمی نہیں ہے مگر حکم ہوا گوشت چڑھا دو, پکڑا کاٹ جمع کر کے. اب جناب گوشت پک رہا اور ان کی روح نکل گئی, جنازہ رکھا ہو, بیوی صاحبہ انتظار کر رہی ہیں کہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ظاہر ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنائی تھی, جیسے جب 8-10 گھوڑے چلتے ہیں تو دور سے آواز آتی, تب گھوڑوں کی چال تھی. بس سمجھ گئے کہ گھوڑے آ رہے ہیں, صحابہ آ رہے ہیں, لہذا تو شاہ راہ پر بیٹھ گئی. اور عراق سے جو سڑک مدینہ شریف کی طرف آ رہی تھی اس سڑک پر دیکھا کہ بہت سے گھوڑے پر سوار 10-15 آدمیوں کی جماعت آ رہی. فوراً انہوں نے ہاتھ کو اٹھا دیا, وہ لوگ ٹھہر گئے اور پوچھا کیا حال ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ ہماری جنازے کی نماز کوئی صحابہ کی جماعت آئے گی اور بھا دے گی. بس وہ حضرات رک گئے, بول نماز جنازہ بھا دی. اتنا یقین تھا ہر چیز کا ان حضرات کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایران کی جب فتح ہوا تو ایران کی پورے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے, بوروں میں بھر بھر کے مال غنیمت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نکال کر کے مال غنیمت کی لسٹ بنائی, فلاں فلاں چیز آئی. سپہ سالار کمانڈر چیف جس کو آج کل کہا جاتا ہے, اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتے میں مامو لگتے تھے, اور ایسا تیر کا نشانہ صحیح ہوتا تھا کہ فرماتے تھے کہ میرا یہ میرا مامو ہے, میرے مامو جیسا کوئی اپنا مامو لائے. یہ فرماتے یہ میرا مامو ہے,
اور 17 سال کی عمر میں ماموں کا کیا حال تھا، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے، اور جنگ بدر میں جب لڑی ہے جنگ بدر، آج کل دیکھ لو آج کل تو 17 سال کے لڑکوں کا کیا حال ہے، انہوں نے جنگ بدر لڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کھلا کافر کا نشانہ لو، بہت ستاتا ہے مسلمانوں کو، وہی نشانہ لیا پیشانی پر تیر مارا گر گیا اور ننگا بھی ہو گیا وہ، تو ظاہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ بدت نواز ہو آپ کے داڑھیں کھل گئی، اتنے ایسے صحابی تھے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، مال غنیمت کے بھی انچارج تھے، امیر و نگراں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان جلال بھی عجیب تھی. حضرت مولانا روحت صاحب دام القاتوں نے فرمایا کہ صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایسے مڑ کے دیکھا، اسے مارے حیبت و خوف کے صحابہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے. کیا شان تھی، اللہ فرماتے تھے کہ شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے راستہ جدھر سے عمر گزرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ان کو غصہ آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اہ مرت آئینہ ہو، دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور یفتلو شاعر سبالہ کہیے اپنے یہاں کی جو یہاں کچھ وہ سبالہ کہتے ہیں اس کو، یہ موسمی بڑی تھی یہاں سے اس کو جیسے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. دریافت سنایا کہ اے سعد بن ابی وقاص مال غنیمت میں تو اس میں ایک چیز نہیں ہے. عرض کیا کہ آپ کو جہاد میں شریک نہیں تھے، مال غنیمت ہم نے جمع کیا، صحابہ نے جمع کیا، رسول اللہ کے ساتھیوں سے ہمیں اطمینان ہے کہ بالکل صحیح مال غنیمت آیا ہے. فرمایا کہ ایک چیز نہیں ہے، دوبارہ دیکھو لسٹ میں وہ چیز نہیں ہے. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ پیش کیا تھا تو بوروں کو چھاڑا لگا، بوروں کو چھاڑا تو اس میں ایران کی بادشاہ کی بیگموں کے سونے کے چوڑیاں تھیں اور کنگن تھے، وہ گر رہی وہ کہیں پھنس گئے بوروں، اور اس زمانے کے بورے آج کل پلاسٹک کے ایسے شاندار بورے تھوڑی تھے بھائی، 1400 برس پہلے کے بورے تھے، سوچ لو کیسے بورے رہے ہوں گے. جب وہ کنگن سونے کا گرا کس کے، ایران کی بادشاہوں کی بیویوں کے، تو حضرت صاحب ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو جہاد میں نہیں تھے، جہاد تو ہم نے لڑی، مال غنیمت ہم نے جمع کیا، اس کا پتہ کیسے آپ کو چل گیا کہ جس پر آپ کو اتنی یقین سے آپ ہم سے معاوضہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس میں مال غنیمت میں بادشاہوں کی بیویوں کی چوڑیاں بھی ہیں اور ان کے کنگن بھی ہیں سونے کے. آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، بلاؤ سراقہ کو. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کافر تھے، جن کو 100 اونٹ کی لالچ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہجرت کے وقت میں غار ثور میں چھپے تھے تو 100 اونٹ کی لالچ، انعام کی لالچ کافروں نے دی تھی کہ جو رسول خدا اور صدیق اکبر کو پکڑ لے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا. بس یہ وہاں دوڑے اور جب وہاں پہنچے قریب تو ان کا گھوڑا جو ہے گھس گیا پتھر میں، گھوڑے پہ کوئی گھٹنوں تک گھوڑے، اس کے گھوڑے کے تان دونوں ان کے اس میں گھس گئے پتھر میں. تب انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایمان لاؤں گا اور آپ کا راز ظاہر نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام عطا فرمایا، جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئے. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انہوں نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے راز کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہاں چھپے ہیں اور یقیناً اسلام حق ہے، آپ کی کا معجزہ ظاہر ہو گیا کہ میرے گھوڑے دھنس گئے پیر، تو آپ نے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سراقہ آج اسلام کمزور ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ایران تک خیبر تک اسلام پھیل جائے گا اور ایران کی بادشاہوں کے سونے کی چوڑیاں اور کنگن مال غنیمت میں آئیں گے صحابہ کے. لہٰذا سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ نے اس روایت کی تصدیق کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر یہ تم سے معاوضہ کیا ہے کہ تم نے مال غنیمت میں اتنی چیز پیش نہیں کی. دیکھا ایسا یقین تھا حضرات صحابہ کا، یقین دیکھو اتنا یقین کہ شادی میں بھی وقت سے معاوضہ کے دربارے ابھی ایک چیز تو آئی نہیں مال غنیمت میں،
یہ تھا. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایت اس وقت پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری, اگر تم ایک آیت قرآن کی سیکھ لو تو 100 رکعت نفل سے افضل ہے. ایک رکعت اگر قرآن شریف کی تم سیکھ لو تو 100 رکعت سے افضل ہے. اور اگر دین کا ایک مضمون سن لو, جیسے اب اس وقت دین کا مضمون چل رہا ہے, تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیجیے کہ جو صبح شام یہ درس ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس شرکت کو اور ہمارے اس دینی مضمون کے بیان کرنے کو اور آپ لوگوں کے سننے کو 1000 رکعت نفل سے افضل بنا کر ہم سب کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیں. بشارت نبی صلی اللہ تعالی وسلم مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم کے سبتے اور فیل میں. معمولی بات ہے, اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, ارے یہاں صبح شام درس ہم تو نفل نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کر پاتے, وظیفے نہیں پڑھتے. اتنا وظیفہ 1000 رکعت نفل کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بتاؤ, 1000 رکعت نفل پڑھ سکتے ہو اس وقت؟ لیکن مفت میں اس وقت 1000 رکعت نفل سے زیادہ افضل برابر نہیں ہے. اس میں لگ مجھے اکثر اس میں شبہ ہو جاتا تھا, اب کی میں نے خوب یاد کیا, اکثر شبہ ہو جاتا تھا کہ برابر ہے یا زیادہ ہے. 1000 رکعت نفل سے افضل زیادہ ثواب ملے گا. اور کتنا 10-15 منٹ میں, اور 10-15 منٹ میں اگر آپ لوگ نفل پر, اول تو اثر کے بعد نفل جائز نہیں, اثر کے بعد نفل جائز نہیں, لیکن 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سے سودا کر لو, دعا کر لو کہ اللہ اس کو قبول کر لو. اللہ پاک ہمارے اس درس کو, ہماری زبان اور دونوں کو قبول, کیونکہ اس وقت دو ہی تو کام کر رہے ہیں, میری زبان کام کر رہی ہے, آپ کے کام کام کر رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کسی کی زبان کو, کسی کے کان کو, دونوں کو, اور اگر کان نہ ہو تو پھر زبان کچھ بولے گی. ہم بات کریں گے جب کوئی کان ملے گا, ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا, اور جب کان ہی نہیں ملے گا تو کس سے بات کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے اس درس کو قبول فرمائیں, آپ میرے لیے بھی, آپ حضرات کے لیے. 1000 رکعت مسجد سے افضل صبح بھی شام بھی, اس کو قبول فرما کر اللہ نام اعمال میں ثواب عطا فرما دیں, اور میدان محشر میں ہم لوگ کیش کر لیں. کیش سمجھتے ہو, چیک مل جاتی ہے کہیں, چیک ملتے ہیں کہیں, اور کیش ہوتے ہیں کہیں, یہ سمجھ گیا, چیک تو نہیں مل گئے, کیش میدان محشر میں ہو جائیں گے ان شاء اللہ. تو ایک روایت تو یہ, اس لیے اس کو سوچنا چاہیے. بعض لوگ فجر کے بعد کے دینی درس کو سمجھ نہیں گئے, اتنی دیر ہم تسبیح پڑھ لیتے, اتنی دیر ہم نفل پڑھ لیتے, یہ نادانی کی بات ہے. فتاوا عالمگیری کا قول ہمارے شیخ نقل کرتے ہیں, مولانا رواق صاحب داؤں برکاتوں, کہ جب دین کی اجتماعی بات ہو رہی ہے تو تنہائی میں نفل مت ہو, تنہائی میں عبادت مت کرو. اس میں کہ اتنا بڑا آج ہے, 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب, سبحان اللہ, کتنی بڑی نعمت. پھر اس سے دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. بعض وقت میں مسائل نہیں بات, اثر کے بعد کوئی نفل پڑھ رہا ہے, معلوم ہو گیا بھائی اثر کے بعد نفل جائز ہے. علم دین بہت بڑی نعمت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت بھی یہی رہا ہے کہ دو مجلس تھی مسجد نبوی میں, ایک مجلس تھی عبادت گزاروں کی, ایک مجلس تھی علم دین پڑھانے والوں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس بیٹھتے تھے, اور فرماتے تھے انا بوئس تو معلم, میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ جماعت مجھے پسند ہے. لیکن تنہائی کی بھی اس کے معنی نہیں, بس خالی اسی مجلس کی عبادت کرو, تنہائی میں بھی عبادت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. وہ الگ نعمت ہے اور یہ الگ نعمت ہے. ہر ایک نعمت کے اپنے الوان ہوتے ہیں, کسی چیز پر تفاضل کا درجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب خلوت اللہ تعالیٰ دے تو خلوت میں تصویر لے کر ایک ایک سانس کی قدر کرو. جب سانس رک جائے گی, ابھی کسی شخص کے پاس عزرائیل علیہ السلام ہیں, جبرائیل ہے یا نہیں سوچے آج نہیں ہے, اچھا ہاں عزرائیل علیہ السلام آ جائیں موت کا فرشتہ, اور کہتے بھائی بس وہ ختم ہو گیا, اور ہم اس سے کہیں گے ذرا 2 رکعت توبہ تو پڑھنے میں تو استغفر اللہ پڑھنے میں تو, کہے گا آپ نہیں کچھ نہیں, اس سے پہلے معافی کو نہیں مانگی, پہلے ہی معافی مانگ کر نہ جانے بلا لیتی یا کس گھڑی تو رہ جائے تچی کھڑی کی کھڑی. جب انسان سے خطا ہو اللہ سے رو کر توبہ کر کے ندامت کے آنسوؤں سے معافی مانگ کر ان کو منا لو, یہ اللہ کی محبت کا حق. اللہ ملک العدبہ حتیٰ ترضا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, اے خدا
آپ کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے. ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. جیسے بیٹا کہے اے ابا آپ کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے یہاں تک کہ ہم آپ کو راضی کریں, تو ابا کا بھی حق ہے اور ربا کا بھی حق ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے چین سے نہ بیٹھ لیں, استغفار سے, توبہ سے, خیرات و خیر سے. تو یہ ایک روایت میں نے دوبارہ کیا تھا, دو روایت تھا. ایک روایت تو آپ حضرات نے سن لیا, اب دوسری روایت کی بھی سن لیجیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تین قسم کے مجرم ہیں, چار قسم کا ان کو عذاب ہوگا. جرم تین قسم کا, عذاب چار قسم. پہلے عذاب بیان کر دیا کہ ثلاثۃ تین قسم کے لوگ ہیں, لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے. ایک نمبر دو, ولا یکلمہم, اور کلام رحمت و شفقت بھی نہیں فرمائے. ولا یزکیہم, توفیق تزکیہ بھی نہیں دیں گے, اصلاح کی توفیق میں نہیں ہوگی, ایسا سیاہ دل ہو جائے. نمبر چار, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم, اور آپ نے کہا خابو و خسرو, یہ برباد ہو گئے, نامراد ہو گئے. عرض کیا کہ کون ہیں ایسے لوگ, من ہم, یا وہ کون ہیں جن کے ایسا چار عذاب سخت ہوگا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے, قیامت کے دن کلام شفقت نہ فرمائیں گے, توفیق اصلاح و تصفیہ نہ دیں گے, اور دردناک عذاب ہوگا. یہ کون مجرم ہیں تین قسم کے؟ آپ نے سنا تین قسم کے مجرم میں سے ایک, یاد کر لو. سن سن کر کے آپ لوگ مولوی بن سکتے ہو, صحابہ کتابوں سے عالم نہیں ہوتے تھے. سن لو, ہمیشہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نبوت کا جو کام ہوتا ہے کتابوں سے نہیں ہوتا. جتنے دنیا میں نبی تشریف لائے, زبان نبوت اور صحابہ کے کان, پیغمبر کی زبان, صحابہ کے کان, اس سے وہ سب کے سب عالم ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لکھ لیتے قید العلم بن کتابہ, ان کو قید کرتے تھے کتابوں سے, ہڈی پر, کھالوں پر, جی پتوں پر, جہاں دو چیز ملی اس طرح سے حفاظت کرتے. میرا اپنا معمول تھا جب میں ہدایت النحو پڑھتا تھا, اس وقت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی, لکھنؤ, سیتاپور, کہیں کہیں بھی کوئی مضمون بیان ہوا مدرسے میں تشریف لاتے تھے, جہاں کچھ بیان ہوا فوراً نوٹ کر لیا, اس پترے پترے سے معرفت الہیہ بنی, وہی چیزیں پھر کام دے جاتی, برکت آ جاتی. لیکن اب رواج نہیں رہا, صبح شام بیان ہوتا ہے, کسی طالب علم کے پاس کوئی ڈائری, کوئی قلم, کوئی بات نہیں. ورنہ ایک ایک قطرہ جتنا بیان ہوتا ہے ایک سال میں اتنا علم ہو جائے گا کہ آپ جہاں بھی جاؤ, فرانس والے فرانس میں, بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش میں, جہاں بھی اتنا ہی اگر محفوظ ہو جائے تو جہاں رہو گے انشاءاللہ تعالی چمکتے رہو گے. زبان جہاں بھی کوئی بات سنا دو گے انشاءاللہ تعالی دوسرے میں کتابی مولویوں سے زیادہ کام ایسے لوگوں سے ہوتا ہے. لیکن اب اس کا توفیق نہیں ہوگی, پتہ نہیں کیا بات. حالانکہ اید العلم ابل کتابہ, علم کو قید کر لو, کیسے لکھ کر کے, ورنہ ایک علم کی چڑیا ہو جائے. اب جو عربی نہیں جانتے, ایک دوست ہیں ہمارے قرار صاحب, انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے پوچھا کہ صاحب اس کے اس جملے کی کیا معنی ہے, قیدو, قیدو, قید العلم ابل کتابہ. میں نے کہا یہ قیدو بروز قیدو نہیں ہے, ہمارے یہاں عید الحجام ناؤ تھا راوی سلون میں, میں نے یہ قیدو نہیں ہے, بروزن عیدو, عیدو نام ہوتا ہے بعض لوگوں کا, قیدو ہے عربی نہ جاننے سے. ایسی دیکھو جو فتوا پوچھتا ہے کوئی تو آخر میں کیا لکھا رہتا ہے, بینو تو ضرور, بینو تو ضرور. تو ایک سفیر تھا بیچارہ جاہل ان پڑھ, ہمارے مدرسے میں جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے بچپن سرائے میں, تو ایک دن کہنے لگا اپنے پوروی زبان میں, وہاں کی زبان جو انڈیا کی ہے, کہ بھیا یہ بنےوا تجروا کے کیا معنی ہے, بینو کیا بھی غلط ہوتا نا جمع کا, اور تو ضرور کبھی الف ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا بھیا, وہاں بھیا کہتے ہیں ہندوستان, بھیا یہ بنےوا تجروا کے کیا معنی. میں نے کہا دیکھو بینو تو ضرور ہے, بینو جمع کیسے بات, امر حاضر جمع, بین بینا بینو باپ تفیل ہے, اور تو ضرور ہے. تو ہنسا حضرت صاحب الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اس کا قصہ سنایا, حضرت ہنستے ہنستے اتنا مزہ آیا. دیکھو تو چار قسم کا عذاب تین قسم کے مجرم کو, نمبر ایک, اب جرم بھی سن لو بھائی تاکہ ایسے جرم سے ہم لوگ بچیں. نمبر ایک, المسلم, جو ٹخنا چھپا لیتا ہے اپنے
کپڑے سے، لونگی سے، کسی چیز سے، چادر سے، کرتا لمبا آبا ہو، کتنے ہی زمزم میں لگا ہوا ہو، مکے شریف سے آیا ہو، کرتا اگر اس ٹخنا ڈھک رہا ہے اس کو بھی عذاب ہو، ٹخنا ڈھکنے نہ پائے، ہر وہ لباس جو اوپر سے نازل میں نفاس ہو، نیچے سے آ رہا ہو موزہ پہن لو، ٹخنا ڈھک جائے کوئی گناہ نہیں، سمجھ گئے؟ یعنی نیچے سے جو اوپر جا رہا ہو، جیسے موزہ نیچے سے آ رہا ہے نا، چاہے یہاں تک موزہ، کوئی کمر تک موزہ بنوا لے نیچے سے، تو ٹخنا چھپاتا ہوا گھٹنا بھی چھپا دے گا اور ران بھی چھپا رہا ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں کیوں، نیچے سے آ رہا ہے، جو لباس اوپر سے آ کر کے کرتا ہو، چادر ہو اور وہ ٹخنا چھپا لے، پیجامہ ہو لیجیے، لیکن بیٹھنے یہ کس وقت ہے؟ جب کھڑا ہو اور چل رہا ہو، قائمن و ماشین، اور جب بیٹھ جائے اب دیکھو ٹخنا چھپا ہے کہ نہیں، سو دیکھو سب کا ٹخنا چھپا ہے، دیکھو ٹخنا چھپا ہے، کوئی گناہ نہیں، بیٹھنے میں لیٹنے میں معاف، آپ لیٹ کر کے چادر سے چھپا لیں، دو حالتیں ہیں، نمبر ایک جب کھڑا ہو مسلمان، نمبر دو جب چل رہا ہو، اس وقت اگر ٹکنا چھپ جائے گا تو اس کو گناہ ہے، سخت گناہ، اور یہ چار قسم کا عذاب۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دام الخاتون نے ایک روایت مجھے سنائی تھی کہ 40 دن کی نماز اس کی غیر مقبول ہو جاتی ہے، 40 دن کی نماز غیر مقبول، ایک دفعہ ٹکنا چھپ جائے، اور ماسلہ کاغذ منل ہزار سننا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اتنا حصہ دوزخ میں جلے، بعض لوگ کہتے ہیں آدھے انچ سے کیا ہوتا ہے، اس کے حرام ہونے کی 4 وجہ بیان کی ابن حضرت اسقلانی نے، اس کو یاد کر لیا کیجیے آپ کو، ابن حضرت اسقلانی نے شرح بخاری میں جس کا نام فتح الباری ہے، کتاب اللباس جلد نمبر 10 میں دیکھیے، حوالہ بھی دیتا ہوں، فرماتے ہیں 4 وجہ سے یہ حرام ہے، نمبر 1 من جهت الاسراف فضل خرچی، من نمبر 2 من جهت التشبه بوضع النساء عورتوں کی مشابہت ہے، نمبر 3 من جهت التشبه بوضع المتكبرين متکبرین کی وجہ سے مشابہ ہے، نمبر 4 من جهت الاسراف من جهت التلوث من النجاست نجاست سے بھی جب لٹکا رہتا ہے کتے کا پیخانہ بلی کا پیخانہ سڑک پر تو لگ جاتا ہے، دیکھ لو جن کے پانچھی لٹکے رہتے ہیں سب بالکل کنارہ گندگی سے بھر جاتا ہے، اب کوئی کہے صاحب آدھا انچ کا اسراف تو ہے، کتنا اسراف ہم لوگ کرتے رہتے ہیں شادی حالوں میں، آدھا انچ تو اسراف ہے، 1 انچ اسراف ہو گیا مان لو، لیکن نہیں، 70 کروڑ مسلمانوں کا 1 انچ جمع کر لو، اللہ تعالیٰ جو قانون بناتے ہیں سارے عالم کے مسلمان سامنے ہوتے ہیں، 70 کروڑ مسلمان، 70 کروڑ انچ ہو گیا، 12 انچ سے اس کو تقسیم کرو تو کیا بن جائے گا، فٹ بن جائے گا، اور پھر اس کو 3 فٹ سے کریں گے آپ تقسیم تو یہ گز بن جائے گا، کئی لاکھ گز کپڑے ضائع ہو جائیں گے، ایک تو یہ چیز ہے، اور عورتیں مستثنی ہیں، نہیں تو جا کر کے اپنی بیویوں کو بھی پیجامہ ڈھکنے سے اوپر کرنے لگو، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے تو چھپنا، اسی لیے تو من جهت التشبه بوضع النساء عورتوں کا چھپا رہنا چاہیے، اس میں چادر بھی شامل ہے، نمبر 2 جرم کیا ہے بھائی جس پر 4 عذاب آ گئے آپ نے سنا، نمبر 2 المنان، کیا مطلب، احسان کر کے جتلائے، کہ دیکھیے صاحب میں نے آپ کو جب میں حج سے آیا تھا تو میں نے آپ کو زمزم بھی دیا تھا، کھجور بھی دیا تھا، اور آپ فرانس سے آئے میرے لیے کچھ نہیں لائے، یہ کیا ہے، یہ بدلا کیا ہے، احسان کو جتلا دے، کسی غریب کی خدمت کر دی تھا بغیر اس کا تذکرہ کر رہے کہ میں نے تو اس تمہارے ساتھ یہ کیا، کسی کی شادی کرا دی، ایک نکاح خوان ہے شادی کر دیا خطبہ پڑھ کے تو فیس نہیں دیا اس نے، کس نے، لڑکوں نے، وہ لڑکا تھا چالاک، اس نے کہا ہم نہیں دیتے فیس، عبادت ہے نکاح پڑھنا خطبہ، اس کی کیا فیس لیتے ہو، کیوں لیتے ہو فیس، یہ تو عبادت ہے، لہذا ہم نہیں دیں گے، تو اس نے کہا دینا پڑے گا، ان کہا دیں گے تم اپنی نکاح، ہم نے نکاح پڑھایا ان کا نکاح، اپنا نکاح ادھیڑ لو، اس نے کہا اپنا نکاح ادھیڑ لو، قاضی سے کہا نکاح خاص کبھی کہیں نکاح بھی ادھیرا جا سکتا ہو تو ہو گیا کام اس کا، دے نہ دے اس سے کوئی فرق، وہ اس کا اپنا الگ معاملہ ہے۔ تیسرا جرم کیا ہے، تیسرا جرم ہے المنفق صلاته، اپنے سامان کو بیچ دے، المنفق صلاته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچ دے، تو جب کیا ہے کیا بھاؤ ہے، کیا دیکھیے تو 10 روپیہ گز میری خرید ہے اور خریدا تھا 9 روپئے، اور جھوٹ بول کر قدم کھا کر بےچارا سوچتا بھائی یہ حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں، حجازی ہیں، نیازی ہیں، اتنے القاب میں ان کے ساتھ ہے، ارے بھائی کیا صحیح کہتے ہیں بتاؤ، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا کا عیب نہ بتائے اور بیچ دے. جیسے کہ ایک تاجر تھا, وہ آٹھ آنے کے صبح پیڑا کھا لیتا تھا, برفی آٹھ آنے کا, اور سارے دن بھر قسم کھاتا تھا, خدا کی قسم میں نے آٹھ آنے سے ابھی تک کچھ زیادہ نہیں کھایا, آٹھ آنے سے زیادہ نہیں کھاتا تھا, دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا, دن بھر قسم کھاتا تھا اور اپنا خوب کمائی کرتا تھا. جب کوئی کہتا تھا کہ بھائی تم قسم کھاؤ, ہاں بھائی میں قسم کہتا ہوں خدا کی قسم میں نے آٹھ آنے سے زیادہ ابھی تک نہیں کھایا صبح سے اب تک, یعنی تجارت جو کر رہا ہے اس میں مطلب اشارہ ادھر کرتا تھا, اور آٹھ آنے کے صبح بھر کے کھا لیتا تھا. اس کا نام ہے ہیرا پھیری, چکر بازی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرنا. یا رب العالمین, یا ہمیں اپنی رحمت سے ان گزارشات کو دینی مضمون کو قبول فرما لیجیے, جس کی برکت سے ہم سب کے نام اعمال میں ایک ہزار رکعت نفل سے زیادہ ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو تقویٰ کی حیات اپنے خوف کی نعمت سے نوازش فرمائیے, اور صالحین اپنے مقبولین کی زندگی نصیب فرمائیے, تزکیہ نفس کی دولت نصیب فرمائیے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.